بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام استقامت پائیدار و جاوید آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے پروگرام ہماری نشریات کا اختتامی پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ، ہم نے ذہنی غاصبوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، حماس ترجمان۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اعتماد سازی کی جانب پہلا قدم ثابت ہوگا، امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ایرانی وزیر خارجہ۔ پاکستان میں 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت، حملے سے متعلق تصاویر اور نقصانات کے تخمینے کی رپورٹ عدالت میں پیش۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نے آج پارلیمنٹ میں ملک کے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر اور کابینہ کے اراکین نے آج بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کے اہداف کے ساتھ تجدید عہد کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور حکومت کے دیگر اراکین نے آج ہفتے کی صبح عشر فجر کے دوسرے دن اسلامی انقلاب کی فتح کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، گلدستے پیش کیے اور امام راحل کے نظریات سے وفاداری کا عہد کیا۔ یاد رہے ایرانی عوام عشر فجر کی مناسبت سے پورے ملک میں نکالی جانے والی ریلیوں اور دیگر تقریبات میں بھرپور شرکت کر کے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے تجدید عہد کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے جمعے کے روز سے ملک بھر میں عشر فجر کے عنوان سے 10 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، اعتماد سازی کی جانب پہلا قدم ثابت ہوگا۔ الجزیرہ عربی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں پائی جانے والی بد اعتمادی سے متعلق سوالات کے جواب میں کہا کہ ایران امریکہ تعلقات کی طویل تاریخ مگر بدقسمتی سے یہ تاریخ امریکہ کی جانب سے دشمنی کی حد تک انتہائی برے اور منفی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یقیناً ان سب کی تلافی محض لفظوں سے نہیں ہو سکتی۔ ہم نئی امریکی انتظامیہ کے موقع پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ ایران جوہری معاہدے یا ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کیا پالیسی اپنائیں گے۔ ہم اس کے مطابق ہی اپنی پالیسی مرتب کریں گے۔ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد بد اعتمادی مزید بڑھ گئی، اور اب یہ امریکی حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح ایران کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام نیز ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے سے متعلق پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایرانی سائنسدانوں کے ذہنوں میں ہے، زمین پر نہیں۔ اس صلاحیت اور پروگرام کو بمباری یا فضائی حملوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات ایک یا دو جگہوں پر نہیں ہیں بلکہ بہت سی جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں، اور ان کی سیکیورٹی بھی انتہائی محفوظ ہے، یہاں تک کہ فضائی راستوں سے بھی ان تک رسائی اور انہیں نقصان پہنچانا ممکن نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے حملوں کے برعکس ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی صورت میں ایران کا رد عمل فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ امریکی اور اسرائیلی جانتے ہیں کہ ہم کن اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں سے متعلق پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں، جوہری ہتھیار ایران کی فوجی حکمت عملی کا حصہ بھی نہیں ہیں، اپنی سلامتی کو دوسرے ذرائع سے یقینی بنا رہے ہیں، اور جوہری ہتھیار ہمارے لیے حرام ہیں۔ رہبر انقلاب یعنی سپریم لیڈر کی طرف سے واضح فتویٰ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سمیت عام تباہی پھیلانے والے تمام ہتھیاروں کی تیاری، نگہداشت اور استعمال حرام ہے، اور آپ حرام کے معنی بخوبی سمجھتے ہیں۔ سید عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہمارے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ہے، تو یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن کیا ہم جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اور ہمارا ایسا کوئی ارادہ تھا، ہے، نہ ہوگا۔ فلسطین کی اسلامی استحکامتی تحریک حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کا چوتھا دور انجام پا رہا ہے۔ فلسطینی اور صہیونی قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کے چوتھے دور میں تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا عمل 183 فلسطینی قیدی اور 3 صہیونی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا۔ رہا ہونے والے ان قیدیوں میں 2002 میں مجید و کراسنگ پر ہونے والے کار بم دھماکے کا ایک اہم منصوبہ ساز اموری بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اشرف ابو سرور بھی رہا ہوں گے، جنہوں نے سن 2000 میں صہیونی فوجی شاعر فکرات کو راحیل کی قبر کے پاس ہلاک کیا تھا۔ صہیونی جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں میں احمد اسلیم کا نام بھی ہے، جو تحریک فتح سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے 2002 میں غرب اردن میں صہیونیت مخالف کاروائی انجام دی تھی۔ دوسری جانب غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج مزید 2 اسرائیلی قیدیوں کو بھی خان یونس میں ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ حماس نے آج 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنا ہے، تاہم ابھی 2 اسرائیلی قیدی اوفر کالدرون اور یارڈن بے باس کو رہا کیا گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق تیسرے اسرائیلی قیدی کیت سیگل کو غزہ سٹی میں ریڈ کراس کے سپرد کیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے پہلے 42 روز مرحلے میں 33 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 1900 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے مذاکرات پیر کو شروع ہوں گے، جن میں باقی قیدیوں کی رہائی اور جنگ کے مستقل خاتمے پر بات چیت کی جائے گی۔ WHO کے مطابق جنگ بندی کے بعد رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کی مصر منتقلی متوقع ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے غاصبوں کو خود ان کی ریڈ لائن عبور کرنے پر مجبور کیا، جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کی تھی۔ حازم قاسم نے مزید کہا کہ فلسطینی قوم نے اپنی شاندار استقامت اور شجاعانہ مزاحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آج ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے غازیوں کو مجبور کیا کہ وہ ان ریڈ لائنوں کو پار کریں جو انہوں نے اپنے لیے معین کر رکھی تھی، اور عمر قید کی سزا پانے والے قیدیوں کو بھی رہا کریں۔ عاظم قاسم نے واضح کیا کہ معاہدے کی شکوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نے غاصبوں کے ساتھ مکمل طور پر مساوی پوزیشن اختیار کی اور انہیں قیدیوں کے تبادلے کا عمل جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جبالیہ کیمپ میں تبادلے کی کارروائی کی جسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جس کا مقصد فلسطینی عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کے لیے پرعزم ہیں اور اسے نہیں چھوڑیں گے۔ حازم قاسم نے مزید کہا کہ اس عمل میں عوام کی وسیع پیمانے پر شرکت مزاحمت کو فلسطینی عوام سے الگ کرنے کی غاصبوں کی کوششوں کی مکمل ناکامی کو ثابت کرتی ہے۔ دریسنا نمیبیا کے وزیر انصاف نے اعلان کیا کہ ان کے ملک نے 8 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے ہنیک گروہ کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا ہے، جبکہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے جمعے کو اعلان کیا کہ وسطی امریکی ملک بیلنس نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے میں شامل ہونے کے لیے باضابطہ درخواست دائر کر دی ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی فوجیوں پر شام کے نئے زیر قبضے علاقوں پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام پر جارحیت کے آغاز اور بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد بفر زون پر قبضے کے بعد پہلی بار صوبہ کنیترا میں مسلح افراد نے غاصب سنی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ غاصب سنی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ یہ حملہ جمعے کی شام ہوا، تاہم اس نے دعویٰ کیا کہ ہونے والی فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی ریڈیو نے اس واقعے کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی شام میں جولان کی پہاڑیوں اور اس سے ملحقہ علاقوں پر جارحیت کے آغاز کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی فورسز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کا یہ واقعہ شمالی صوبے کنیترا کے قصبے ترنجا میں پیش آئے۔ اس علاقے میں حال ہی میں اسرائیلی فوج نے در اندازی کی۔ واضح رہے جمعرات کے روز غاصب سنی فوجیوں نے کنیترا صوبے میں گورنر کے دفتر کو آگ لگا دی، جبکہ دیہی علاقوں میں زرعی زمینوں کی وسیع پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری رکھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ایسی ویڈیو کلپس شیئر کی جن میں جنوبی شام کے کنیترا میں گورنر ہاؤس کی عمارت سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ سیونی فوج کئی دنوں سے جبادت الخشب کے علاقے میں زرعی اراضی اور جنگل کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں 9 مئی کیس سے متعلق تصاویر اور پہنچنے والے نقصان کے تخمینے کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 2 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ گواہان میں کانسٹیبل عمران اور ایس ٹی او اویس شاہ شامل ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ جی ایچ کیو گیٹ پر توڑ پھوڑ سے 7,80,000 روپے کا نقصان ہوا۔ انسداد دہشت گردی نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس 6 فروری تک ملتوی کر دیا، جبکہ جج امجد علی شاہ نے 8 فروری سے قبل بشرا بی بی کو 31 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو بشرا بی بی کو بھی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی۔ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ فراز جمشید، انعام اللہ خان، مدثر امیر، ثابت اللہ، عبد الفیاض، صلاح الدین اور صادق علی کو ایڈیشنل جج لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق طارق افریدی اور اورنگزیب خان کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا ایجنڈا زیر غور تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس کے دوران چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے 10 ایڈیشنل ججز کا مطالبہ کیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ مجھے 10واں جج بھی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی رائے سے اتفاق کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتیاں اکثریت سے ہوئیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں فورسز کے ایک آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک جبکہ 18 فوجی جاں بحق ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی درمیانی شب دہشت گردوں نے بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے منگچر میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ یہ بزدلانہ کارروائی دشمن قوتوں کے اشارے پر کی گئی۔ ترجمان پاکستانی فوج کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد بلوچستان کے پرامن ماحول کو خراب کرنا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا، جس پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے اور فورسز نے دہشت گردوں کے ناکام عزائم کو ناکام بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران 18 فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ضلع قلات میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران 18 سیکیورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کی خاطر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نے آج پارلیمنٹ میں ملک کے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بجٹ میں متوسط طبقے کو بڑی راحت دیتے ہوئے ہفتے کو کہا کہ اب 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مڈل کلاس معیشت کو مضبوط کرتی ہے، اس لیے ان کے تعاون کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے وقتاً فوقتاً ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق جیسے ہی وزیر خزانہ نے لوک سبھا میں مالی سال 2025-26 کے لیے اپنی بجٹ تقریر شروع کی، اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے ہنگامہ کھڑا کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن اراکین نے کھمب کے انتظامات پر سوالات اٹھائے اور ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن ارکان نے پریاگ راج مہاکم میں پھیلی افراتفری اور اس کے بعد مچنے والی بھگدڑ پر بحث کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نے سال 2025-26 کے عام بجٹ کی ایک کاپی صدر جمہوریہ کو بھی سونپی۔ لبنان کی پارلیمنٹ کہ رکن ابراہیم الموسوی نے اپنے ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لبنانی حکومت سے اس کا ٹھوس مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے بار بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ دو روز قبل بھی صہیونی ٹولے نے بمباری کر کے 2 لبنانیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا۔ خاص طور پر بقا کے علاقے میں صہیونی ٹولے کے اقدامات نے وہاں کے مقامی شہریوں کے تحفظ اور لبنان کی خود مختاری کے بارے میں سخت خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسی تناظر میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ لبنان کے نمائندے ابراہیم الموسوی نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور عالمی برادری سے سنجیدہ اقدام کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ صہیونی حکومت کے لبنان پر بار بار حملے، جنگ بندی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی صریح خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام میں سر اٹھانے والی عوامی مزاحمتی محاذ نے غاصب صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ایک اہم بیان جاری کیا ہے۔ العالم نیوز کے مطابق شام کے ایک عوامی مزاحمتی گروہ نے ایک شجاعانہ کارروائی کرتے ہوئے کنیترا کے قریب ترنجا شہر میں غاصب صہیونی فوجیوں کے خلاف ایک آپریشن کیا۔ مذکورہ گروہ کے بیان میں آیا کہ یہ آپریشن مکمل خود مختاری کے ساتھ ایک فوری میدانی رد عمل تھا، جس میں مزاحمتی جوانوں نے علاقے میں موجود صہیونی دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے بعد اس کے فوجیوں پر فائرنگ کی۔ اس آپریشن میں متعدد صہیونی فوجی زخمی ہو گئے اور ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بیان میں آیا ہے کہ دشمن نے جواب دینے کی کوشش کی مگر مزاحمتی تنظیم کے جوان کوئی نقصان اٹھائے بغیر تیز رفتاری سے علاقے سے دور ہو گئے اور دشمن سخت آشفتگی کا شکار ہوا۔ اطلاعات ہیں کہ اس مزاحمتی کارروائی کے بعد صہیونی فوجیوں نے حملے میں شریک ہونے کے شبے میں 2 شامی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ خیال رہے ہفتے کی صبح نامعلوم افراد کی جانب سے شام میں موجود غاصب سیونیوں پر فائرنگ کی خبر منظر عام پر آئی. یہ شام میں بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد سیونی حکومت کے خلاف انجام پانے والی پہلی مزاحمتی کاروائی ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید. اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز تجربہ جناب حسین تقوی صاحب کو، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں. یہ حسین تقوی صاحب، فلسطین میں تحریک حماس نے نہایت منظم انداز میں قیدیوں کے تبادلے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، جس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی تمام تر بربریت اور ظلم و ستم کے باوجود حماس نے اپنا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط رکھا ہوا ہے. حماس کی اس جرأت و بہادری اور منظم کارکردگی کے بارے میں آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی حسین اختر صاحب آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور بہت ہی نپات اللہ سوال کیا ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو گزشتہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر دشمن کی آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے، اور اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود حماس نے اپنے حواس جو ہیں وہ منظم رکھے، حواس نے اپنا تمرکز جو ہے وہ نہایت مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ہمت و بہادری اور اپنے نصب العین کی طرف جمائے رکھا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج 50,000 سے زیادہ شہداء کی شہادتیں دینے کے بعد آج تقریباً 90% سے زیادہ غزہ جو ہے خاک کو خون میں غلطہ ہونے کے بعد اور خاک کا ڈھیر بننے کے بعد، اور وہ سرزمین کہ جو میں پہلے بھی کئی مقام پر کر چکا ہوں اور ہمارے سامعین کی خدمت میں بھی ایک دو بار میں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ تقریباً غزہ وہ سرزمین ہو چکی ہے کہ جس پر رقبے کے اعتبار سے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ بارود جو ہے وہ گرایا جا چکا ہے. یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس بے دردی کے ساتھ اور جس وحشیانہ طریقے سے غزہ کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ حماس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے تھا بقول مثلاً ان کے، لیکن غاصب صہیونی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر تمام سامراجی قوتوں کی پشت پناہی اور تمام جو ہے وہ اپنی غنڈہ گردی اور اپنی تمام تر بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ غزہ کو یکساں کر دے اور کوئی کسی کا وجود وہاں باقی نہ رہے. لیکن آج سرفرازی حماس کا مقدر بنی ہے. آج وہاں پر جو فتح کے ڈنکے بج رہے ہیں وہ حماس کے جوانوں کے اندر خون کو گرما رہے ہیں. آج ایک ایک جو وہاں پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ غزہ کے عوام اور فلسطینی عوام اور حماس کے جوانوں کے اندر جو ہے ایک ایسی تاریخ کو رقم کر رہی ہے کہ جو سالہ سال جو ہے وہ یاد رکھی جائے گی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج میں پاکستان کے ایک اخبار کی ہیڈنگ پڑھ رہا تھا جو یہ بتا رہی تھی کہ حماس میں غزہ میں حماس کی ایک پریڈ میں ایک شہید کی ماں جو ہے وہ اپنا دکھڑا لے کر نہیں پہنچی، بلکہ وہ وہاں پر اس نے آہو نالا و بین نہیں کیے، بلکہ وہ پھولوں کے گلدستے لے کر جو ہے وہ پہنچی، اور اس نے جو ہے وہ حماس کے جوانوں پر جو ہے وہ پھول نچھاور کیے۔ تو آپ یہ تصور کیجئے، یہ دیکھیے، اور اس بات کی طرف آپ تھوڑا سا جو ہے وہ غور کریں تو ہماری عقلیں خود حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسی مثلاً ماں تھی اور یہ کیسی قوم ہے کہ جو اتنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہے، جبکہ زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، ہسپتال جو ہیں وہ تقریباً 90% ویران ہو چکے ہیں۔ اور آج ایک خبر بھی تھی، شاید آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو، کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں گوترش، اس نے کہا ہے کہ تقریباً 2500 بچوں کو فوری منتقل کیے جانے کی ضرورت ہے علاج معالجے کے لیے، چونکہ ان کی حالت جو ہے وہ بہت جو ہے وہ نازک ہے۔ تو آپ اس صورتحال کے اندر دیکھیں کہ فلسطینی پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ آپ، میں تھوڑا سا اس اپنی گفتگو کو تھوڑا سا ایک اور پہلو دینا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کے لیے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ غزہ پر حملوں کا آغاز ہوا اور حماس نے جو ہے وہ قیدی اپنی تحویل میں لیے، اس طرف غاصب صہیونی حکومت میں ایک تہلکہ مچ گیا اور تل ابیب کے اندر جو ہے وسیع مظاہرے شروع ہو گئے، قیدیوں کے اہل خانہ نے جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا، اور احتجاج کی لہر تل ابیب سے لے کر امریکہ تک جو ہے وہ پہنچ گئی، کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے فلسطینی مثلا قیدیوں، اپنے یہودی قیدیوں کے لیے، صہیونی قیدیوں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانے کے حق میں صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ نتن یاہو فوری طور پر جنگ بند کرے اور اپنے قیدیوں کو جو ہے واپس بلوائے، جبکہ ہزاروں قیدی فلسطینی غاصب صہیونی حکومت کی قید میں بند ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنی زیادہ شہادتوں کے بعد فلسطین کی جو خود مختار انتظامیہ ہے، اس علاقے میں بھی حماس کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، جتنی بھی مزاحمتی قوتیں ہیں ان کے خلاف جو ہے لوگوں کی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا مضبوط نقطہ ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے بھی، کہ جنہوں نے فلسطین پر حملہ کر کے یہ تصور کیا تھا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ حماس کو ختم کر دیں گے، ہم مزاحمتی قوتوں کو ختم کر دیں گے، ہم غزہ کو فتح کر لیں گے، لیکن 0/0 غاصب صہیونی حکومت کو اس میں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کوئی فتح جو ہے وہ نہیں ملی، بلکہ اس کو جو ہے وہ کیا نفرت اور ذلت اور رسوائی کا طوق اپنی گردن میں جو ہے وہ پہننا پڑا۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کا چوتھا دور جو ہے وہ انجام پا رہا ہے، اور اس مرحلے پر جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی جو قوم ہے ان کا عزم و ارادہ جو ہے وہ مضبوط، اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے ابھی بھی شک و تردید کے اندر گرفتار۔ اب چونکہ اس نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے اور جنگ بندی کے تمام جو شقے ہیں اس پر اس کو جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا، اور اسی ذیل میں خبروں میں بھی سامعین نے ہمارے سنا ہوگا کہ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے غاصبوں کو خود ان کی ریڈ لائن عبور کرنے پر مجبور کیا جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کی تھی، ایک ریڈ لائن مقرر کی تھی انہوں نے، لیکن حماس نے ان کو وہ ریڈ لائن مٹوانے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک جو ہے وہ استقامت کی کامیابی ہے، اور یہ ترجمان ہیں حازم قاسم کہ جنہوں نے جو ہے وہ کہا کہ فلسطینی قوم نے اپنی شاندار استقامت اور شجاعانہ مزاحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آج ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ کامیابی ہمیشہ تاریخ میں جو ہے وہ لکھی جائے گی، اور اس سلسلے کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس کا استقبال پوری دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے. اسی لیے حسین اختر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, تجزیہ سنا ہوگا کہ جب یہ جنگ تقریباً 6 مہینے تک چل رہی تھی تو خود غاصب صہیونی حکومت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ بھائی حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ ایک نظریے کا نام ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, اور آئیڈیالوجی کو بموں اور توپوں اور بموں کے ذریعے سے جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا, اور اگر آپ جتنا زیادہ ان پر ظلم کریں گے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی. بہرحال کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اس حوالے سے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سامعین سے مزید گفتگو رہے گی, لیکن خلاصہ اس بات پر ہم کریں گے کہ حماس تمام تر ظلم و ستم کے باوجود ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہی ہے, اور غاصب صہیونی حکومت تمام تر ظلم و زیادتی اور بربریت کے بعد اس وقت دنیا میں عبرت کا نشان بن چکی ہے.
بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب, بہترین مفید گفتگو سے آپ نے سامعین کو محظوظ کرایا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گراگیر کرو, سایہ گراگیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو, تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور
کی تفسیر کرو مصحف نور کی تفسیر کرو او تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میں تصور میں قدم باس ہوا درگزر یہ تقصیر کرو درگزر میری یہ تقصیر کرو ہر گھڑی وہ تصور میں علی ہر گھڑی وہ تصور میں علی نقش دل پر وہی تصویر کرو نقش دل پر وہی تصویر کرو سایہ زلف گراگیر کرو سایہ زلف گراگیر کرو
عزیز سامین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے سامین درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے اور عالم جتنا اپنے علم پر عمل کرتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے اس کے مقابلے میں حسد اور حقارت دو ایسی بدترین صفات ہیں جن کی موجودگی میں انسان کی معلومات بھی اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے اور وہ عالم ہوتے ہوئے بھی جاہلوں کی صف میں کھڑا رہتا ہے کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہے جب تک اپنے سے بلندتر سے حسد رکھے اور کمتر کو حقیر سمجھے علم اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جسے بعض روایات میں نور کہا گیا ہے جب اس نور سے تاریکی میں بھٹکتی ہوئی مخلوق خدا کو روشنی نصیب ہوتی ہے تو خدا کی عبادت کرنے والے عابد کا مرتبہ ایسے عالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہتا اس لیے کہ عبادت کی بنیاد معرفت ہے اور معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے اسی لیے عالم کو عابد پر افضل قرار دیا گیا ہے جس کے متعلق امام محمد باقر السلام ارشاد فرماتے ہیں
جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. خداوند کریم نے انسان کو آزاد اور صاحب عزت پیدا کیا ہے. وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت و کرامت سے محروم ہو جائے. جو انسان ایک بار اپنے جیسے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا دے اس کی عزت نفس اور خود اعتمادی پامال ہو جاتی ہے. اور ماہرین نفسیات کے مطابق جس انسان کی عزت نفس ایک بار مجروح ہو جائے پھر وہ پست سے پست کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنے سے انسان کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اسلام کسی سے سوال کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اسی لیے ایک جانب سے اسلام مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے تو دوسری جانب سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی سائل سامنے آ جائے تو انکار بھی نہ کیا جائے. ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے صرف خوش قوانین پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ذرا سی غلطی کرے اسے فوراً سزا دے دو، جو تم سے برا سلوک کرے تم بھی اسے بلا تکلف ویسا ہی رویہ رکھو، اور اگر دوسرا جہالت کے ثبوت دے رہا ہے تو تم بھی اسی سطح تک جا پہنچو. بلکہ اچھے معاشرے کے قیام کے لیے قوانین کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ دنیا آخرت میں باعث کرامت ہے. اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
بہاری انقلاب
سامعین، اسلامی انقلاب کے عشر فجر کے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں قرآن کے مقام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اور بابصیرت قیادت، نیز اس انقلاب کے قیام میں معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان اتحاد کے بارے میں گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
فروری سن 1979 کو ایک اہم اور حیران کن خبر نے پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی. ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی نے پہلوی خاندان کے دور کا خاتمہ کر دیا. اس عظیم اور عوامی انقلاب کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے اور مختلف عوامل کار فرما تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے ایک مطلق العنان اور بظاہر طاقتور پہلوی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہوئے. پہلوی حکومت، جسے بڑی عالمی طاقتوں خاص طور سے امریکہ کی حمایت حاصل تھی، اس انقلابی لہر کے سامنے نہیں ٹک سکی. اس کامیابی میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ جیسی بہادر، بابصیرت، مقبول اور ہمدرد شخصیت کی قیادت اور ملت ایران کا اتحاد و ہم آہنگی اہم ترین عنصر تھا. تحریک کے مختلف مراحل اور اس کی کامیابی میں ایرانی ملت کے اتحاد کو اہم ترین خصوصیات میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے. سچا اور عالمگیر اتحاد ہمیشہ طاقت اور امید، نیز آخرکار فتح کا باعث بنتا ہے. بلا شبہ امام انقلاب نے عوام میں اتحاد پیدا کرنے اور اسے مستحکم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا، اور اپنے پیغامات اور تقاریر میں اختلافات کے حوالے سے مسلسل تنبیہ کرتے رہے. ایران کے عوام کی کرپٹ پہلوی حکومت کے خلاف جد و جہد کے دوران عوام کا اٹوٹ اتحاد اور باہمی تعاون اس بات کا باعث بنا کہ پہلوی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ پورا ہوا۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ فولاد کے پنجے ہے جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
انقلاب کے دوران ایرانی قوم کا مضبوط اتحاد دو وجوہات کی بنا پر تھا، ایک شاہ کی جابرانہ اور مطلق العنان حکومت سے نفرت، اور دوسری انقلاب کے نظریے کے طور پر اسلام پر گہرا یقین۔ در حقیقت ایرانی عوامی تحریک کی اسلامی فطرت اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک تھی۔ عوام کے نعرے اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ملت ایران کی تاریخ ساز تحریک کا آغاز عوام کے خالص دین و مذہب یعنی اسلام سے ہوا ہے۔ انقلاب کی فتح کے ڈیڑھ ماہ بعد ایک منفرد ریفرنڈم میں 98% سے زائد لوگوں نے اسلامی جمہوریہ نظام کے حق میں مثبت ووٹ دیا۔ در حقیقت ایرانی عوامی تحریک کی اسلامی فطرت اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک تھی۔ عوام کے نعرے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ملت ایران کی تاریخ ساز تحریک کا آغاز عوام کے خالص دین و مذہب یعنی اسلام سے ہوا ہے۔ انقلاب کی فتح کے ڈیڑھ ماہ بعد ایک منفرد ریفرنڈم میں 98% سے زائد لوگوں نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں مثبت ووٹ دیا تاکہ ان کے ملک میں اسلام کے اصول و اقدار کی حکمرانی ہو۔ اسلامی نظام کی حکمرانی کے لیے اس عظیم اور یادگار عوامی استقبال نے اچھی طرح ظاہر کیا کہ ایرانی انقلاب دیگر انقلابات کے برعکس روحانی اور اسلامی نوعیت کا حامل ہے، اور انقلاب کی سمت اور اہداف عظیم آسمانی تعلیمات اور اقدار پر مبنی ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی قوم کے اتحاد میں دین اسلام کے کردار کے بارے میں فرماتے ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مرضی نہ ہو بنی نوع انسان کے لیے کلمہ اتحاد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
اگرچه ایران کے لوگ گہرے مذہبی عقائد رکھتے ہیں، لیکن جس چیز نے ان عقائد کو شاہ کی حکومت کے خلاف جد و جہد کا ہدف اور آئیڈیل کے طور پر قبول کیا، وہ ان کے محبوب رہنما امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے رہنما اصول تھے۔ روحانیت اور مذہب کی طرف لوگوں کی توجہ سے آگاہ کرتے ہوئے امام خمینی نے عوام کو اسلام کی آزادی اور ظلم مخالف تعلیمات کے گرد متحد ہونے کی دعوت دی۔ بلا شبہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس بیداری کا آغاز تقریباً 1963 میں اپنے طلبہ اور ہم خیال ساتھیوں اور انقلابیوں کے ساتھ مل کر کیا، اور اسلام کو ظلم و تسلط کے خلاف لڑنے اور محروموں اور چاہنے والوں کی حمایت کے مذہب کے طور پر متعارف کرایا۔ درحقیقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو اسلام کی سماجی اور سیاسی تعلیمات سے متعارف کرایا، اور ان کے نفاذ کو خدا کی رضا مندی اور انقلاب کی نجات اور فتح کے لیے مدد کا سبب قرار دیا، جیسا کہ ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں پڑھتے ہیں۔ اے مومنین، جو تم ایمان لائے ہو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔